السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين يا رب العالمين. سورہ کہف کے سلسلہ وار مطالعے میں الحمدللہ پچھلی دفعہ 8 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں، 9ویں آیت سے آج آغاز کر رہے ہیں، اور اس آیت سے وہ جو 4 بڑے واقعات ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اس میں سے پہلا واقعہ جس کی نسبت سے اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، یہ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والے اصحاب کہف تاریخ میں ان کو کہا جاتا ہے، اور اسلام کے علاوہ ظاہر ہے دیگر روایتوں میں، اسرائیلی روایتیں تو بہت تفصیل سے ان کا تذکرہ کرتی ہیں، کرسچنز کی بھی کتابوں میں بہت تفصیل سے ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور 7 سلیپرز آف دا کیو کے نام سے کئی مشہور ایک کتاب بھی ہے کہ جو ابھی بھی مل جاتی ہے اگر دنیا میں اس کو ڈھونڈا جائے. بہرحال قرآن حکیم نے ان حضرات کا تذکرہ جو کیا، اس کی براہ راست جو وجہ ہے وہ تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اور پہلے بھی میں نے تفصیل سے بتایا تھا اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جب ہم بات کر رہے تھے، 3 سوال کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اصلاً تو وہ سوال بھیجوائے گئے تھے باقاعدہ اہل کتاب کی طرف سے، اور مشرکوں نے آ کر یہ سوال پھر رسول اللہ کے سامنے رکھے تھے، اور انداز یہ تھا کہ بھائی اگر ان سوالوں کے جواب یہ دے پائیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں کہ نہیں. پہلا سوال تو یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا یہی تھا کہ اصحاب کہف یہ کون لوگ تھے، اور تیسرا ذوالقرنین کے حوالے سے تھا کہ یہ ذوالقرنین کون تھے. تو روح کیا ہے، اس کا جواب تو اس سے جو متصل پچھلی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، یا جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں دو ٹوک انداز میں جواب آ گیا تھا کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، مراد یہ ہے کہ تم نہیں جان سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور بس. اور ان کو بھی جو سوال کرنے والے تھے اچھی طرح پتا تھا کہ اس سوال کا جواب یہی ہے. دوسری بات آ گئی جو اصحاب کہف اور ذوالقرنین یہ کون لوگ تھے، تو ان کی تفصیل اس صورت میں، سورہ کہف میں ہمارے سامنے آئی ہے. مزید بات یہ کہ جو موضوع اس سورہ مبارکہ کا ہے، سمجھتے آ رہے ہیں ہم پچھلے 3-4 جمعوں سے، کہ وہ ہے اسباب کی نفی، مادہ پرستی کی نفی. ظاہر میں جو کچھ بھی قوتیں طاقتیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو نظر آ رہی ہیں کہ بھئی یہ ہے اصل تو کرنے والی شے، اصل تو یہ ہے جس کی قوت ہے طاقت ہے، اس کی نفی، اور ذیل میں اللہ پر توکل. مزید بات یہ کہ یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، فزیکل لاز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسباب کا پابند کیا ہے اس دنیا کو، کیونکہ یہ عالم خلق ہے. عالم امر وہ عالم ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے کن پر چلتا ہے، وہاں پر فزیکل لاز کام نہیں کرتے، وہاں کوئی سائنٹیفک کوئی فارمولا نہیں چلتا، وہاں پر اسباب نہیں ہوتے، یعنی ریزنز نہیں ہوتے، بس اللہ کا حکم ہو اور ہو جاتا ہے. البتہ یہاں پر بھی جو دنیا اللہ نے بنائی اور انسان کی آزمائش کے لیے کسی درجے میں ایک معمولی سا حصہ اختیار کا انسان کو بھی دیا، اور انسان کے ارد گرد جو بھی ترتیب یہ بنائی اس کے ریزنز ڈیولپ کیے، اس کی ایک پوری اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ ایک پوری کہہ لیجیے کہ ترتیب بنائی. مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے کب؟ جب بادل آتے ہیں. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ بارش تبھی ہوگی جب بادل آئیں گے، ورنہ بارش نہیں ہوگی. اچھا اب یہاں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ بغیر بادلوں کے بھی بارش برسا دیں، بات ختم ہو گئی، یہ ایمان ہو گیا. لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں کرتے، یا کم از کم انسان کے علم میں نہیں ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہو تو. جب بھی بارش برسانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بادلوں کو بھیج دیتے ہیں، بادل آتے ہیں بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس پوری دنیا کو، اس زندگی کو حجت بنانا ہے انسان کے اوپر کل قیامت کے دن. اگر سب کچھ بغیر ریزنز کے، بغیر اسباب کے، بغیر ترتیب کے ہو جائے گا تو وہ حجت قائم نہیں رہ پائے گی. اور بغیر اسباب کے، بغیر ریزنز کے کوئی شے ہوئی ہے تو اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں. اللہ کے انبیاء رہے، رسول رہے، انہوں نے معجزات دکھائے، اس کو معجزہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان معجزوں نے، جو انبیاء نے دکھائے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو، ان معجزوں کے اندر کوئی سبب، کوئی ریزن، کوئی فزیکل لاس، کوئی سائنٹیفک، اس کی کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ایسا کیسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اللہ کی طرف سے تھا. ہاں اللہ نے ان معجزات کے اندر بھی اگر کوئی سبب رکھا تو یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. کل کو انسان اگر اللہ کی توفیق سے اس کائنات کو، دنیا کو، اس کے رازوں کو سمجھتے سمجھتے کسی موقع پہ ایسا پہنچ جائے کہ وہ جان لے کہ بھائی اس معجزے کے اندر تو یہ سائنٹیفک ترتیب تھی، واللہ عالم، اللہ جانے، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہو جا تو ہو گیا، اور اللہ کا حکم کسی چیز پر یعنی منحصر نہیں ہوتا، ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اب آ جائیے واپس موضوع کی طرف. اس دور میں یا پچھلے ادوار میں ایمان یہ ہے کہ اسباب اپنی جگہ، لیکن اللہ جب چاہے کیا کر سکتا ہے، ان اسباب سے مبرہ ہو کر یا اوپر ہو کر، بیونڈ ہو کر، ماورہ ہو کر کوئی بھی چیز کروا سکتا ہے، کوئی بھی چیز کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور یہ معاملات جاری بھی ہیں. انبیاء کے ساتھ اس طرح کے معاملات کو ہم معجزہ کہتے تھے، اور غیر انبیاء میں بہت سے اللہ کے بندے ہیں، یا اللہ کے بندوں میں بہت سے ایسی معاملات رہے کہ ان کو پھر ہم کرامت کہتے ہیں، اور یہ کرامتیں نظر بھی آتی ہیں، ہو بھی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. ان میں بعض دفعہ اسباب نظر آتے ہیں، بعض دفعہ اسباب نظر نہیں آتے. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن بالعموم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چلتی ہے اسباب کے تحت. مجھے اور آپ کو آزمایا گیا کس انداز میں، کہ اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے، اسباب اختیار کیے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی، لیکن ان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان پر منحصر نہیں ہونا. آپ کا انحصار، آپ کا توکل وہ کس پہ ہونی چاہیے، ڈیپینڈنسی کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے حکم پر. اسباب اختیار کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ اسباب ہیں جو تمہارا، جن سے معاملہ چلے گا، بلکہ ان اسباب کو بنانے والا کون ہے؟ وہ مسبب الاسباب، وہ اللہ ہے، جب چاہے ان اسباب کو درمیان میں سے نکال دے. یہ ہے وہ بات جو بار بار ہم سمجھ رہے ہیں سورت کو پڑھتے ہوئے. اور پھر جو یہ دور ہے، جس دور میں بالخصوص مادے کے اوپر انحصار، مادہ پرستی جس کی بہت زیادہ ترویج ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی، اس کا انکار یا اس کی نفی کرنے کے لیے اب پہلا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ واقعہ جو ہم دیکھیں گے، ابھی پڑھیں گے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ چند نوجوان ہیں یہ، اور یہ جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری مختلف رائے پیش کی ہیں. اور یہودی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے تھے، ٹھیک ہے، عیسائی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے تھے. زیادہ رائے یہی ہے، زیادہ تر علماء نے، زیادہ تر مفسرین نے، زیادہ تر مورخین نے اسی بات کو ایگری کیا ہے، سوائے چند ایک کے، کہ بھائی یہ عیسائی تھے، اور یہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جو معاملہ ہوا رفع آسمانی کا، یہ تقریباً کوئی 33 عیسوی 34 عیسوی کا واقعہ ہے، اور اسی کے فوراً بعد یہ معاملہ ہوا ہے. بعض کا خیال یہ ہے، بعض کا خیال یہ کہ نہیں یہ 74 عیسوی کا واقعہ ہے، کیونکہ 70 عیسوی میں جب یہودیوں نے بغاوت کی تھی رومیوں کے خلاف تو رومیوں نے پوری طرح سے کچل دیا تھا یہودیوں کو، اور جو ان کا ٹیمپل تھا سیکنڈ ٹیمپل اس کو ملیامیٹ کر دیا تھا، توڑ دیا تھا. آج تک وہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کو تھرڈ ٹیمپل بنانے کا معاملہ، وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس کے لیے یہ کوشش میں لگے ہوئے. اور اب سلطنت جو تھی وہ آ گئی تھی مشرکوں کی، وہ پہلے سے تھی لیکن بیچ میں کچھ نہ کچھ یہودیوں کا کہہ لیجئے کہ تھا عمل دخل، وہ بالکل ختم کر دیا گیا تھا. یہ اس دور کا واقعہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ ہے انہی دنوں کا، اور زیادہ تر کا اس میں یہی رائے ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو اسلام لے آئے تھے. اب اسلام لے آنا اس دور میں کا مطلب کیا بنے گا؟ عیسائیت قبول کر لی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. جو بادشاہ تھا اس دور میں، اگر اس بات کو مان لیں کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے، یعنی پہلی صدی عیسوی کا واقعہ ہے، اس دور میں جو بادشاہ ہے اس کا نام ملتا ہے ڈیشیس، اسی کو اردو میں ہم کہتے ہیں دقیانوس. یہ لفظ سنا ہوا لگتا ہے، ہمارے ہاں عرف بن گیا کہ یار وہ تو بڑا دقیانوس ہے، پرانے خیالات کا حامل ہے. تو وہ اصل میں یہ ایک بادشاہ تھا، اور کیونکہ یہ پرانے دور کا ظاہر سے بات ہے پہلی صدی عیسوی کی بات ہو رہی ہے، تو اس چیز کو ہمارے ہاں عرف بن گیا کہ بھئی یہ تو پرانے خیالات یا پرانے دور کی بات کرتا ہے، یا بہت ہی اس دور کی جہالت کی باتیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ ریفر. تو یہ بادشاہ تھا دقیانوس، ڈیشیس اس کا نام جیسے انگریزی میں لیتے. اچھا جی، اس کے یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو بڑی سخت نفرت تھی ایمان اور اسلام سے، وحدانیت سے، توحید سے شدید نفرت تھی. لہذا اس نے چن چن کر ان لوگوں کو سزائیں دینا اور قتل کرنا شروع کیا کہ جو اس وقت ایمان لے آئے تھے توحید پر. اور انہی دنوں میں یہ جو لوگ تھے، ابھی ہم پڑھیں گے آگے، 7 نوجوان تھے، یہ ایمان لائے ہیں. اور جب اس کا چرچا ہوا، اس کی خبر پہنچی، تو اس بادشاہ نے ان کو بلوا لیا. بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے، واللہ عالم، کہ یہ کوئی با اثر طبقے سے تعلق رکھتے تھے. بادشاہ ان کو فوری سزا نہیں دے سکا، البتہ ان کو الٹیمیٹم دیا، دھمکی دی، اور ان کو کچھ دنوں کا ٹائم دیا، اور کہا کہ یہ دن تمہارے پاس ہیں، یا تو اپنے مشرکانہ جو بھی دین ہے اس میں واپس پلٹ آؤ اور توحید سے باز آ جاؤ، جھوٹے خداؤں کا اقرار کر لو، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی. اور یہ کہہ کر ان کو اس وقت چھوڑ دیا گیا. اب یہ نوجوان علیحدہ ہوئے، اور ظاہر ہے اب ذرا تصور کیجئے، عالم اسباب میں اس بات کا تصور کیجئے، رومی سلطنت کی بات ہو رہی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، زبردست طاقت ہے، آج کل کے حساب سے کہہ لیں سپر پاور ہے، اور ایک پوری ان کی ایک ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، ترتیب ہوئی ہوئی ہے، ان سے بچ کر جانا نکلنا تقریباً ناممکن ہے. اب یہ نکل جائیں گے جنگلوں میں، صحرا میں، اول تو یہ بھاگ نہیں سکیں گے، فوجیں ان کو پکڑ لیں گی، اگر کہیں یہ چھپ بھی جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کیسے گزارا کریں گے، کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ تو زندگی کے حوالے سے تو بظاہر یہی بات نظر آ رہی ہے کہ بھائی اس بادشاہ کی بات ماننی پڑے گی. اور بادشاہ نے بھی ان کو عبرت کا نشان، واللہ عالم، شاید بنانا چاہا ہوگا تاکہ دوسروں کو سبق مل جائے، کیونکہ ایک آدمی جب پلٹ کر آتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے کہ دیکھو دیکھا نا اس کا انجام کیا ہوا. تو اس نے ان کو کچھ ٹائم دیا، اس کو بھی اپنے طاقت پر بھروسہ تھا کہ یہ جائیں گے کہاں، یہ مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں. بہرحال یہ کہ اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس اتنے دن کا وقت ہے، یا تو واپس پلٹ آؤ ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑوا دوں گا، یا تمہیں سخت سزائیں دوں گا، یا جو بھی بہرحال اس وقت بات ہوئی ہوگی، واللہ عالم. اب یہ نوجوان وہاں سے جب نکلے تو بڑے پریشان ہوئے، توحید سے ان کو پیار تھا، ایمان ان کا پکا تھا، اللہ پر بھروسہ ان کا مضبوط تھا، یہ ہے اصل نقطہ. ساری دنیا کی ساری بظاہر طاقتیں ان کے خلاف ہیں، کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، یقینی موت نظر آ رہی ہے اگر یہ توحید پر کاربند رہتے ہیں، یا تو پلٹ گئے واپس، اور اگر یہ ایمان پر اپنے قائم رہے تو ان کا سخت ترین طریقے سے، اذیتناک طریقے سے مرنا لازم. اب ایسے میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ایمان پر قائم رہیں گے، توحید سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب کیا کریں، چلو یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. دعا کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے، تفصیل آئے گی آگے، اللہ سے مدد مانگی اور نکل گئے. اب جب یہ نکلے ہیں راستے میں غار ہے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی ہے، غار کے اندر جا کر بیٹھے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آگے کیسے جیئیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں چھپیں گے، کہاں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پہ توکل کیا، جا کے اس غار میں بیٹھ گئے اور پھر سو گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک کی بات اگر ان کے حساب سے کریں تو اب یہ سو کر اٹھے، جیسے کہ ایک آدمی ہم بھی سو جاتے ہیں اور سو کر پھر اگلے دن اڑ جاتے ہیں، ان کے حساب سے معاملہ یہی چل رہا ہے. یہ سوئے ہیں، سونے کے بعد اٹھے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے. اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار بھوک بڑی لگ رہی ہے، اپنے میں سے ایک کو بھیجا ہے کہ بھائی جاؤ ذرا کچھ کھانے پینے کا، ذرا احتیاط سے جانا، چھپتے چھپاتے جانا، کیونکہ دشمن ہے ساری فوج تمہاری، بادشاہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں پکڑ لیں گے، پہچان لیں گے تو ہم سب بھی مارے جائیں گے، تو احتیاط سے جاؤ، چپکے سے جاؤ، اور کچھ کھانے پینے کا سامان، یہ سکہ جو ہے ان کو دے جی لے کر آؤ. اب یہ اپنے حساب سے، اپنے ذہن کے مطابق ایک پہر یا ایک دن یا ایک رات سو کر اٹھے ہیں اور یہ سارا معاملہ ایسے چل رہا ہے. اور پیچھے معاملہ کیا ہو چکا ہے بھائی؟ پیچھے معاملہ یہ ہو چکا کہ جب یہ سوئے تو اللہ نے ان کو ایسا سلایا کہ یہ 300 سال عیسوی کیلنڈر کے مطابق اور قمری کیلنڈر کے مطابق 309 سال، تفصیل آئے گی آگے، 309 سال یہ سوتے رہے. سبحان اللہ، اللہ نے نہ صرف ان کے جسموں کو جیتا جاگتا رکھا، ان کی ضروریات جو بھی غذائی تھیں، تنفس کی تھیں، وہ اللہ نے پوری فرمائی. اللہ ان کو کروٹے، ہم پڑھیں گے بھی آگے، بدلواتا رہا. ٹھیک ہے، یعنی اب ایک چیز ہو رہی ہے بالکل خرق عادت، سارے فزیکل لاس کو، سائنٹیفک لاس کو بائی پاس کر کے، کہ وہ 300 سال تک نیند کے عالم میں سو رہے ہیں. اور اگلی جو بات ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کے اعتبار سے تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب نکل کے جا رہا ہے، اور ان کا رخ کیونکہ شمال کی طرف ہے تو پوری طرح سے سورج سامنے بھی نہیں آ رہا کہ یہ نظر آ جائیں، پوری طرح سے پیچھے بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے اندھیرے میں ہوں کہ زندگی ممکن نہ رہے. سورج آ رہا ہے، سورج کی روشنی کی جھلک منعقد ہو کر غار کے اندر اس حد تک جا رہی ہے کہ ان کے جسم کی جو ضرورت ہے اس روشنی کی وہ پوری ہوتی رہے. کتا ان کے ساتھ ہے، اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہاں پوزیشن، ابھی تفصیل آئے گی کہ دونوں جیسے کتا ہاتھ، تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ چوکیدار قسم کے جو کتے ہوتے ہیں کہ دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کر بیٹھا ہے، اور اس کو دیکھ کر لگے گا کہ ابھی بس یہ حملہ نہ کر دے ہمارے اوپر. اس کا ایک روب ہے کہ جو تاکہ وہ جانور وغیرہ اگر ہیں کوئی قریب آنا چاہیں تو وہ نہ آ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کی اس حصے کے ساتھ ان کو باقاعدہ یہاں 300 سال تک رکھا، یہ سوتے رہے. اس 300 سال کے دوران کیا ہوا؟ ان 300 سالوں کے دوران ہوا یہ کہ پیچھے دنیا بدل گئی. وہ ایسے کہ رومی بادشاہ جو تھا اس نے ایمان قبول کر لیا، عیسائیت قبول کر لی. یہ 300 سال کے بعد ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رفع آسمانی کے بعد 300 سال بعد جا کر ہوا ہے. یہ 314 عیسوی کا تقریباً معاملہ ہے کہ اس وقت جو رومی بادشاہ تھا، ظاہر پیچھے وہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا ہوگا، جو حواریین تھے ان کو بھی چن چن کر سزائیں دی گئی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو ان کے قریبی جو بھی ہاتھ آ گئے، ان کے نام آتے ہیں سٹیفن کا، جیمز کا وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی، لیکن جو بچ گئے پھر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رہا. لوگوں نے دلوں میں یہ بات رکھی ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، ظاہر نہیں کرتے تھے. یہ ترتیب چلتی رہی، یہاں تک کہ بالآخر اس تبلیغ اور اس سارے معاملے میں اللہ کی مدد ہوئی اور پھر اس بادشاہ نے عیسائیت قبول کی. اور یہ پرانا معاملہ تھا بھائی، بادشاہ کا جو دین ہوگا وہی پوری قوم کا دین ہوگا. بادشاہ نے جب عیسائیت قبول کی تو پوری کی پوری سلطنت نے، پوری عوام نے کیا کیا؟ عیسائیت قبول کر لی. اور اس طرح سے عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس دور سے بنی، اور آج تک ہم جانتے ہیں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد انہیں کی. بہرحال یہ کہ یہ معاملہ ہو گیا. اچھا، یہ اس بادشاہ کے بارے میں بھی مزید تفصیل آتی ہے کہ بڑا یہ بیدیسیس کر کے اس کا نام آتا ہے. بہرحال یہ کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا یعنی اللہ والا تھا، بڑا صالح تھا، اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کرتا تھا. اب ایک سبب تو وہاں بن رہا ہے ان 7 لوگوں کو، نوجوانوں کو سلانے کا، اس دور میں جو چیز دکھانی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے دکھانی چاہیے. اور اس کی اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پر امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے. لوگ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی تک ایمان مضبوط نہیں ہوا ہے. بادشاہ ایمان لے آیا ہے، مجبوراً ایمان لانا پڑ رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دل میں نہیں آئی ابھی توحید کی کیفیت، بادشاہ کی وجہ سے مجبوراً ایمان قبول کر لیا، بھائی آپ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، بادشاہ کیونکہ عیسائی ہو گیا اب ہمیں عیسائی ہونا پڑے گا. اب دل کی کیفیت وہ نہیں ہے، دل میں ایمان وہ نہیں ہے، اور بالخصوص سب سے اہم ترین جو ایمان بالآخرت کی بات ہم کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس پر ڈیبیٹس ہوتی تھیں، اس پر جو ہے مناظرے ہوتے تھے نجی محفلوں میں، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یار یہ ساری بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ کیا عجیب بات ہو رہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کون سی لاجک ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. مزید تفصیلات آتی ہیں کہ یہ بادشاہ دعائیں کرتا تھا اللہ سے کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ لوگوں کو یقین آ جائے باعث بعد الموت، یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تو بلائے گا زندہ کرے گا، تیری کوئی حقانیت کی دلیل سامنے آ جائے. یہ دعائیں کرتا تھا. تفصیلات بہرحال آتی ہیں، روایات میں بہت کچھ ہے. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ ادھر چل رہا ہے، ادھر وہ سات نوجوان سوئے ہوئے ہیں غار میں، اور اس دور میں اللہ اب ان کو اٹھا رہا ہے. تو یعنی وہ ایک معاملہ ہو گیا اللہ پہ توکل کا نتیجہ، اللہ نے کیسے اس دور کی طاقتور ترین ریاست سے ان کو بچایا، ان کے پہلو میں رہے وہ سات نوجوان ہیں اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا بادشاہ ان کا، جس کو یہ زوم تھا کہ مجھ سے بچ کر یہ کہاں جا سکتے ہیں، مجھ سے بچ کر یہ کہاں بھاگیں گے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈوایا ہوگا اس نے، سوچنے کی بات ہے، کہاں کہاں نہیں اپنی فوجیں دوڑائی، وہ کہاں گئے وہ. اور بڑا مشہور ہو گیا یہ واقعہ، بڑا مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ سات نوجوان تھے، ایمان لائے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہے، ایسے کہاں چلے گئے. اب اس بادشاہ کی عجیب یہ بےزتی کی کیفیت ہے، بھائی ایسا اتنی بڑی سلطنت کا دعوے دار، اتنی طاقت کا دعوے دار، جو کہتا تھا کہ کہاں بھاگ کر مجھ سے جاؤ گے، اور وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا، اور اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کے بغل میں بالکل وہی اس کی جو سرکل ہے، اس کی جورسڈکشن ہے، وہیں پر وہ غار ہے، اور اس غار کے اندر تو ہو سکتا ہے فوجی وہاں آتے ہوں اور وہاں سے ادھر ادھر کترا کے نکل جاتے ہوں. یہ سلسلہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ تمام اسباب کو نفی کر کے اپنے بندوں کی حفاظت اس دنیا میں کر سکتا ہے. ادھر معاملہ کیا ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ کچھ ایسی چیز آ جائے کہ میری عوام کو یقین آ جائے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. اللہ نے اس وقت کے لیے ان کو بچا کر رکھا، اور یہاں پر ان کو دوبارہ سے اٹھایا، لوگوں کے سامنے جب یہ آئیں گے تو لوگ حیران ہو کر، کیونکہ مشہور ہو چکے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ بھئی آج سے 300 سال پہلے وہ سات نوجوان تھے، وہ لاپتہ ہو گئے، ان کی اگر وہ مر گئے تو ان کی لاشیں کہاں گئیں، ان کی باقیات کہاں گئیں، ایسا کہ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، گئے تو کہاں گئے، کسی کو نہیں سمجھ پا. تو وہ مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں، ان کے قصے سناتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ جانتے اچھے طریقے سے کہ ہاں بھی وہ کچھ لوگ نوجوان تھے. اس ساری بات کے اندر اب آ جائیے دور صحابہ میں، اس سارے واقعے کو بیان کرنے کی کیا حکمت ہے. قریش طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کا توتی بولتا ہے، ان کو زوم ہے اپنے اوپر، اپنی طاقت پر، اپنے اختیار پر، اپنے اقتدار پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ بظاہر انتہائی کمزور، طاقت کا توازن بالکل آؤٹ، زیادہ تر وہ نوجوان ہیں جو اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، غلام طبقہ ہے بالکل، وہ ہے کہ جو جن کی کوئی طاقت، کوئی حیثیت وغیرہ اکثر و بیشتر سوائے چند ایک کے، اکثر جو ایمان لا رہے وہ ہیں، ان میں بھی نوجوانوں کی اکثریت ہے. اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے بڑے ان کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ مار دیں گے، کہیں کے نہیں رہو گے کہیں. اب یہ ساری کیفیت میں جب طاقت کا توازن بالکل ان کی طرف ہے، وہ پوری طرح سے کچل سکتے ہیں ایمان والوں کو، اور یہ چند ایمان لانے والے یہ اللہ کے بھروسے، اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں، ان کو حوصلہ دینا تھا، ان کو یہ بات سمجھانی تھی کہ تم فکر مند نہ ہو، یہ بظاہر تمہیں یہ لوگ طاقتور نظر آ رہے ہیں، اقتدار میں، اختیار میں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، اور اگر کوئی آزمائش آنی ہے تو اللہ کی طرف سے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لہذا یہ حوصلہ صحابہ کو دینا تھا، اور رہتی دنیا تک یہ میرے اور آپ کے سامنے تعلیم رہنی تھی. آج کے دور میں بھی میں اور آپ اس دور میں، وہ واقعتاً دور ہے، خطرناک ترین دور ہے، جس میں ایمان کو بچانا مشکل ہوا ہوا ہے، جب چاروں طرف برائیاں ہوں، ہر آدمی حرام کھانے کے در پہ ہو، ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے کے در پہ ہو، یہاں پر دھوکہ دینے والا، حرام کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، دوسروں کے ساتھ دو نمبری کرنے والا مزے میں ہے، عیاشی میں ہے، آسانی میں ہے، جھوٹ بول کر فائدے اٹھانے والے آسانی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، سچ بولنے والے کی مصیبت آئی ہوئی ہے، دیانتدار کی مصیبت آئی ہوئی ہے، حلال پر اکتفا کرنے والا مصیبت میں پڑا ہوا ہے، سچائی کا ساتھ دینے والا جو ہے وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے. ایسے میں یہ چند لوگ جو اللہ کے دین پر پوری طرح کاربند ہیں، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حوصلہ ہے کہ تم کفر کی طاقت سے مت گھبراؤ، تم باطل کو بظاہر یہ موزور جو تمہارے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے اس سے مت گھبراؤ، تم اپنے ایمان کے ساتھ منسلک رہو، اللہ پہ توکل کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اللہ جب چاہے اس طاقت کے توازن کو الٹ سکتا ہے، یہ ساری طاقتیں جو اللہ نے ان کو دی اللہ ان سے واپس لے سکتا ہے، ساری طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے اللہ نہ چاہے تو۔ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں کہ جو اس واقعے سے میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے خیال کیا، کیا گمان کیا کہ یہ جو غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ کیونکہ سوال کیا گیا تھا تو جواب اس انداز میں شروع کیا جا رہا ہے، بھئی اصحاب کہف کون تھے، تو جواب اس انداز سے تمہارا کیا خیال ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی عجیب بات ہے، یعنی یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر یہ معاملہ ہوا 300 سال تک کسی کو اللہ تعالیٰ نے سلا کر دوبارہ سے جگا دیا تو تمہارے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی، اللہ کے لیے کون سی اس میں مسئلہ ہے، اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے ڈھیروں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے جو ابھی فیصلے ہیں، جو اللہ کا اذن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے، کتنے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں داخل ہونا، عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک سوتے رہنا، اور نہ جانے کیا کچھ، کتنی چیزیں قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بتاتا ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ اور یہ انداز بھی ہے، اس کو اس طرح سے بھی لیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی کس لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ آیت کس لیے دکھاتا ہے، تاکہ لوگ ایمان لائیں، لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ اس اول فتیہ تو الی الکہف، اور یہ کہ جب وہ جا رہے تھے غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمیں اپنی خاص جناب سے ہم پر رحمت نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارا جو بھی کام ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے اس میں درستگی کر دے، صحیح کر دے اس کو، ہم پر رحم فرما، ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما، ہم ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما۔ اس میں بڑی اہم دعا ہے اس لحاظ سے، جس کا مفہوم بھی اگر ہم سمجھ لیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس میں تیری اہم ترین مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے ایمان کو بچانا، یا اللہ مدد فرما، میرے لیے آسان نہیں ہے یا اللہ کہ میں اپنے ایمان کو بچا سکوں، تو مدد فرما، تو اپنا فضل فرما، تو اس پر ہماری مدد کر کے ہم اپنے ایمان کو قائم رکھ سکیں، ہم اپنے ایمان کو جلا بخش سکیں، یا اللہ ہمیں کفر سے، ہمیں شرک سے، الہاد سے اور ہر طرح کی فتنے سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ تو اللہ سے بار بار یہ دعا مانگی جائے۔ تو انہوں نے دعا کی ہے، مزید تفصیلات بھی آتی ہیں کہ جب بادشاہ نے ان کو کہا کہ جاؤ میں تمہیں اتنی مہلت دیتا ہوں، تو اس وقت یہ دعا کرتے ہوئے پلٹے، بہرحال مشورہ آپس میں کیا، اور جب مشورے میں یہ سامنے آئی بات کہ ٹھیک ہے بھائی اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے، کہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس وقت انہوں نے دعا کی، بہرحال یہ دعا کی اور یہ نکل گئے، اور یہ غار میں آئے ہیں اپنی جانب سے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے پھر ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کئی سالوں تک اس غار کے اندر، اللہ نے سلا دیا ان کو اور یہ سوتے رہے اس غار میں۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحسبين احصى لما لبثوا امدا، پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ اب وہ جانیں کہ کتنی مدت ہے کہ وہ غار میں رہے ہیں اور کن کو یہ مدت اچھی طرح سے یاد ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب یہ اٹھے تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک نے پوچھا پوچھ رہے بھائی کتنے دیر، کتنی دیر ہوئی ہے، تو ایک کہتا ہے جی ہم شاید ایک پہر سوئیں، کوئی تو نہیں ہم ایک دن سوئیں، تو آپس میں ایک بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں ریفر کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا اندازہ لگا پائیں گے۔ بھائی کسی کے وہم و گمان میں بھی آئے گا کہ اتنے دن، بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، ایک شخص کوما میں چلا گیا، انکانشیس ہو گیا، آئی سی یو میں رہا ایک ہفتہ 10 دن، اس کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے بھائی تم 10 دن سے بے ہوش تھے، تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہو، کیونکہ اس کے ذہن میں تو پلک جھپکنے پہلے کا واقعہ تھا کہ بھائی وہ یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا، اب اس کے بعد ابھی تو اس کی تو آنکھ ابھی کھلی، اس کو پتا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا، تو انسان سوتا ہوا تو اس کو نہیں پتا کتنا وقت گزر رہا ہے۔ اور یہی شے ایک اور نشانی میرے اور آپ کے سامنے رکھتی ہے، جو قرآن ایک اور مقام پر بات رکھتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہارے میں اور ایک مردہ شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور حدیث میں بھی یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سلا دیتا ہے تو روحوں کو قبض کر لیتا ہے. بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے یعنی ان کے لیے موت کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے لوٹا دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے. تو اصلاً تو اللہ تعالیٰ روزانہ دکھاتا ہے انسان کو کہ موت کس شے کا نام ہے. انسان بے خبر پڑا سو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بے خبر پڑا سو رہا ہے، دنیا کہاں ہو جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، وہ بے خبر اپنی بے ہوشی میں جیتا جاگتا انسان ہوش و حواس سے بیگانا اللہ دکھاتا ہے کیسے پڑے ہوئے ہو تم، کیا اختیار ہے تمہارا اس وقت، کیا پتا ہے تمہیں تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا چیز آ رہی ہے، کیا چیز جا رہی ہے، کچھ نہیں پتا تمہیں. یہ ہے موت کا ایک انداز، ایک ہلکی سی جھلک جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں روزانہ ہر انسان کو. برحال یہ کہ یہ اٹھے اور آپس میں بات کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریفر کر رہا ہے. مزید بات آ رہی ہے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم صحیح حالات جو ہیں، حق کے ساتھ حالات جو ہیں تم پر بیان کرتے ہیں ان کے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ تھے کچھ نوجوان جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر اور ہم نے خوب ان کو ہدایت عطا کی. خوب ہدایت یا زیادہ سے زیادہ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں مضبوطی، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اللہ نے ان کو خوب عطا کیا. وربطنا علی قلوبہم، اور مربوط کر دیا ان کے دلوں کو، ربط دے دیا، مضبوطی دے دی. اذ قاموا، جب وہ اٹھے، اٹھ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شططا، اے یعنی ہمارا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو بھی نہیں پکاریں گے معبود کے طور پر، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت ہی بتوکی بات ہوگی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی. یہ تو یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لو، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ لو، اللہ کے سوا کسی کو کارساز سمجھ لو، دستگیر سمجھ لو، گنج بخش سمجھ لو، داتا سمجھ لو، دینے والا لینے والا سمجھ لو. یہ کیسی بےہودی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو اللہ کی خدائی میں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک ہو سکے؟ یہ کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے؟ اب یہ ان کی آپس کی ایک بات ہے، اور وہ طاقتور ترین باطل جو ان کے اوپر مسلط ہے اور کہہ رہا ہے کہ مان لو ورنہ تمہیں مار دیں گے، اس پر یہ آپس میں اظہار کر رہے ہیں حیرانگی کا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں، کسی اور سے امید لگائیں، کسی اور سے جو ہے وہ ہم اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو ڈسکس کریں؟ نہ. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں آ رہا ہے، ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. کہف کے معنی تو غار، رقیم جو ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف آ رہے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ رقیم اس گاؤں کا نام تھا جہاں کے یہ رہنے والے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی اس کی ایک مشہور چٹان تھی، اس کا نام رقیم تھا. لیکن زیادہ جو جمہور مفسرین کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعد میں جب ان کا حال ظاہر ہو گیا لوگوں کے سامنے، تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، اور یہ دوبارہ جا کر غار میں سو گئے، ان پر پھر واقعتاً موت آ گئی، تو اسی غار کو بند کر کے اس پر ایک کتبہ لگا دیا گیا، ایک تانبے کی یا جو بھی اس وقت کی دھات تھی اس کی ایک پلیٹ بڑی سی بنائی گئی جن پر ان کے نام اور ان کے احوال لکھ کر اس غار کے دروازے یا اس کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا گیا نشانی کے طور پہ. اور کتبے کو رقیم کہا جاتا ہے، یا لکھی ہوئی شے کو رقیم کہا جاتا ہے، لکھی ہوئی شے کو. تو لہٰذا اس نسبت سے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا. زیادہ تر علماء اس حوالے سے یہ رائے رکھتے ہیں. بہرحال اس ساری بات کا حاصل جو اس وقت ہم نے پہلے بھی رکھا، اور وہ یہ کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے، ساری طاقت اور ساری اختیار کے باوجود وہ شخص جو گمان رکھتا ہے کہ میں ان کو چٹکیوں میں مسل دوں گا، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا. اور یہ جو اپنے تئیں اللہ پر بس بھروسہ کر کے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر بیٹھے تھے، اللہ نے ان کو لے جا کر محفوظ کر دیا ان لوگوں سے اور سلا دیا 300 سال کے لیے. یہ دوبارہ سو کر اٹھے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور یہ بھیج رہے ہیں اپنے میں سے ایک کو، تلمیخہ کر کے نام آتا ہے اس کا، ان 7 لوگوں میں سے کہ جو نکل کر گیا ہے وہ سکہ لے کر بازار میں کھانا لانے کے لیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہاں سے بات آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائل المسلمين والمسلمات.